رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت رسالہ کفن کی واپسی سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، حضور یہ ارشاد فرمائے، مختلف صورتیں ہوتی رہتی ہیں
جی۔
اب اگر کسی شخص نے کسی کو، یعنی زید نے بکر کو رقم دی کہ آپ اس سے کاروبار کیجئے، بکر نے وہ رقم لی، اس پر قبضہ کیا، لیکن اس نے کاروبار نہیں کیا اور زید کو اس کا علم نہیں ہے، وہ ہر ماہ زید کو کچھ نہ کچھ نفع بھی دیتا رہا، پھر سال کے آخر میں زید نے کہا بکر سے کہ آپ میری رقم مجھے واپس کر دیں، مجھے اب آگے کاروبار کا اس حوالے سے ارادہ نہیں ہے۔ تو اب جب اس نے یہ تقاضا کیا بکر سے تو بکر نے کہا حضرت میں نے تو پورے سال کاروبار ہی نہیں کیا، تو اب کیا صورت بنے گی اس حوالے سے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمومی طور پر دیکھا بھی گیا ہے کہ اس طرح کے لوگ دوسرے لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہیں
جی،
اور ان کا سرے سے ارادہ ہی کاروبار کرنے کا نہیں ہوتا۔
ٹھیک
ہے، کہیں کسی جگہ پہ پھنس گئے، اپنا قرض اتارنا ہے،
ٹھیک،
یا اپنی کوئی ضرورت پوری کرنی ہے، سامنے والے سے کہا آپ مجھے رقم دے دیں، میں آپ کاروبار کروں گا، اور نفع وغیرہ نقصان جو بھی ہے وہ بھی طے کر لیتے ہیں باقاعدہ، جیسے مداربت میں طے ہوتا ہے اس طرح سے طے بھی کر لیتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے۔ اب اس کی مارکیٹ میں بظاہر ریپوٹیشن ایسی ہوتی ہے کہ سامنے والا کہتا ہے کہ یہ تو پہلے 10 لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہے،
صحیح ہے،
میں بھی پیسے دے دیتا ہوں،
ٹھیک ہے،
دوسروں کو نفع مل رہا ہے تو مجھے بھی ملتا رہے گا۔ اب یہ ان کے پیسے کہیں بھی کاروبار میں صرف نہیں کرتا، کاروبار میں نہیں لگاتا،
ٹھیک،
جیسا کہ اس سوال میں بیان ہوا،
ٹھیک۔
اب کاروبار میں نہیں لگائے تو مداربت کی صورت میں، مداربت ہو یا شرکت کی صورت ہو، تو ایسی صورت میں جب اس نے پیسہ کاروبار میں نہیں لگایا، جس کام کے لیے پیسے دیے تھے وہ نہیں کیا
جی،
دوسرا کام کرنے لگ گیا، یعنی اپنی ضروریات اس نے اس سے پوری کر لی، اپنا قرض اتار دیا، تو ایسا شخص غاصب کہلاتا ہے،
ٹھیک ہے،
کہ اس نے سامنے والے کی رقم پہ قبضہ کر لیا، غصب کر لی اس کی رقم،
ٹھیک ہے۔
اب جب معاملہ ختم ہوا، سامنے والے نے کہا ٹھیک ہے بیٹھیں اور حساب کتاب کر لیں، جو بھی نفع نقصان ہوا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور جتنی رقم میری باقی بچتی ہے مجھے واپس کر دیں،
ٹھیک۔
اب اس نے اس کو بتایا کہ بھی میں نے تو کام ہی نہیں کیا،
صحیح،
تو اب شرعی حکم یہ ہے، اول تو یہ شخص جس نے پیسے لیے، سامنے والے کے پیسے غصب کیے اور اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آیا، تو یہ شخص گناہگار ہوا،
ٹھیک،
اس پہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سچے دل سے توبہ کرے،
صحیح۔
اب رہا پیسوں کا معاملہ، اس نے 5 لاکھ روپے دیے تھے، وہ وقتاً فوقتاً کبھی 5,000، کبھی 10,000، کبھی 15,000 اس کو واپس کرتا رہا، تو اب جتنی رقم اس کے پاس آ گئی ہے وہ اس کی اصل رقم سے مائنس ہو جائے گی،
ٹھیک ہے،
اگرچہ سامنے والے نے اس کو یہ کہہ کر دی ہے کہ یہ تمہارے مال کا نفع ہے،
نفع ہے،
مگر حقیقت تو اس کے خلاف تھی،
صحیح،
اس کے مال کا نفع نہیں تھا، یہ رقم اس کے پاس آتی رہی، گویا اس نے، سامنے والے نے اس کے پیسے غصب کر لیے تھے، اس نے اس کو پیسے دیے تھے، انہی پیسوں میں سے یہ اس کو آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ رقم واپس کرتا رہا، تو 5 لاکھ روپے میں سے اگر 1 لاکھ روپے اس کے پاس آ چکا ہے
تو
اب بقیہ 4 لاکھ روپیہ سامنے والا اس کو دے گا۔ اب بظاہر ایسا ہی ہے کہ اس شخص نے اس کو پیسے دیے تھے، سال 2 سال تک اس کے پیسے اس کے پاس رکے بھی رہے اور اس کو 1 روپے کا نفع بھی نہیں ہوا،
صحیح،
جو اس کی رقم لگی تھی وہی اس کے پاس آ گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے واقعی کاروبار کیا ہوتا، نفع نہ ہوتا، وہ ایک علیحدہ صورت،
صحیح،
کہ ٹھیک کاروبار ہوا، کاروبار کرنے کے باوجود نفع نہیں ہوا، الٹا نقصان ہو گیا،
صحیح،
وہ تو اپنی جگہ پہ ٹھیک تھا، مگر سامنے والے نے کام کیا ہی نہیں تو اس نے اس کو تکلیف بھی پہنچائی، اور اس کا پیسہ غصب بھی کیا، اس پہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، مگر اب یہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔
اسے اب غصہ نہیں آئے گا کہ یار پورے سال مطلب پیسے بھی دیے، 5 لاکھ آپ کے پاس بھی رہے، آپ مجھے دیتے بھی رہے، اب سال کے اینڈ میں جو دیے تھے وہ بھی مائنس، نہیں غصہ نہیں آئے گا۔
دیکھیں غصہ تو اس کو آئے گا،
صحیح،
اس کو سامنے والے کی یہ بات اب بری بھی لگے گی،
صحیح،
مگر یہاں میں ایک بات تھوڑی سی اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں،
صحیح،
وہ کیا ہوتی ہے، جو پیسے لینے والا ہے وہ تو غاصب ہوا، اس نے تو غلطی کی،
ٹھیک،
مگر جو پیسے دینے والا ہے اس کو بھی چاہیے کہ یہ بھی وقتاً فوقتاً اس سے معلومات لیتا رہے کہ بھائی تمہارا کیا کام ہے، کیا طریقہ کار ہے، اس کو بھی جب تک پیسے ملتے رہیں گے
خوش رہے گا،
اس کو ٹھیک ٹھاک نفع ملتا رہے گا یہ خوش رہے گا۔
صحیح، دیے اس لیے تھے نا حضرت
جی، میں بتا رہا ہوں آپ،
صحیح،
جو ہی نفع کی مقدار یہ تو طے تھا نا، مثال کے طور پر 50-50% طے ہوا تھا،
صحیح،
اب اس کو منتھلی 20-25 ہزار مل رہے ہیں تو یہ خوش ہے،
صحیح،
اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھائی ٹھیک ہے تم جو بھی کرتے رہو بس مجھے پیسے مل رہے ہیں، صحیح ہے۔ اب جو ہی وہ 19 ہزار ہوئے، 18 ہزار، 15 ہزار ہوئے، اب یہ فوراً بھاگ کے دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہے،
بھائی کیا
اب پیسے کی کمی ہوگی، بھائی کیا ہوا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جب معاشرے میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں،
صحیح،
دھوکہ دہی کا اندیشہ ہے، تو انسان کو چاہیے کہ پہلے ہی اچھی طرح سے معاملات کو طے کرے، اور معاملہ طے کرنے کے بعد اس کو وقتاً فوقتاً دیکھتا بھی رہے،
صحیح،
ٹھیک ہے۔ اگر یہ وقتاً فوقتاً دیکھتا رہتا، اس کے ساتھ جو دیگر لوگ کام کر رہے تھے ان سے بھی پوچھتا رہتا، تو اس کے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہوتا۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ پیسے دینے والے کی غلطی ہے،
صحیح ہے،
یعنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں تو اس کو کوئی ٹینشن
نہیں، بے فکر ہو جاتا ہے،
بے فکر ہو جاتا ہے، اور جو ہی کمی بیشی ہوتی ہے تو پھر یہ بھاگتا دوڑتا ہوا آتا ہے، کاروبار جیسا بھی ہو،
صحیح،
ناجائز طریقہ استعمال کیا ہوا ہے، کسی سے پوچھا نہیں ہے، جیسے مرضی کرتے جا رہے ہیں،
صحیح،
جب تک پیسہ آ رہا ہے ٹھیک ہے،
صحیح،
اور جو ہی پیسہ آنا بند ہوا اب ان کا آپس میں کلیش ہوگا، آپس میں جھگڑا ہوگا، اب یہ دارالفتا میں پوچھنے کے لیے آئیں گے کہ ہم نے جو کاروبار کیا تھا وہ ٹھیک بھی تھا یا نہیں تھا،
صحیح،
یا کاروبار میں جب نقصان ہونے لگ گیا اب پوچھنے کے لیے آئیں گے کہیں ہم نے غلط تو نہیں کر لیا تھا،
صحیح،
جب فائدہ ہوتا رہے گا تو پھر اس پہ غور نہیں کریں گے۔ بہرحال جس نے ایسا کیا، پیسے اس کے غصب کیے اور اس کے ساتھ زیادتی کی، اس پہ توبہ بھی لازم ہے، اور اس کے پیسے غصب کیے ہیں، حقوق العباد کا بھی مسئلہ ہے، اس سے بھی یہ معافی مانگے گا، مگر جو رقم ہے وہ اتنی ہی رہے گی، یعنی 5 لاکھ روپے میں سے 1 لاکھ اس کو دے چکا ہے، اب مزید 4 لاکھ روپے اس کو دے گا۔
یہ بھی ویسے اگر دیکھا جائے جس طرح کے حالات ہیں، اگر ان کو 4 لاکھ بھی مل جاتے ہیں نا، تو یہ بھی ان کے لیے مقام شکر ہوگا،
جی،
کہ اللہ کا شکر ہے، چلیں وہ 1 لاکھ روپے مجھے اس طرح مل گئے منتھلی، اور 4 لاکھ بھی مل رہے ہیں، ورنہ تو دور جس طرح کا چل رہا ہے تو ملنا مشکل ہو جائے۔
بے شک ایسا ہی ہے کہ اس طرح کی کیفیت بھی ہوتی ہے،
جی جی،
ایک شخص دارالفتا اہل سنت میں آیا،
جی جی،
اس کا کچھ اس طرح کا معاملہ تھا، اب اس نے 12 یا 14 لاکھ روپے کسی سے لینے تھے، اب وہ کہہ رہا تھا کہ بس 8 لاکھ روپے مجھے ملیں گے، اس سے زیادہ مجھے نہیں ملیں گے، تو اور وہ 8 لاکھ روپے لینے کے لیے تیار نہیں تھا،
صحیح،
حالانکہ نہیں میں اپنے پورے 12 لاکھ روپے لوں گا، تو میں نے اس کو مشورہ دیا، یہ مشورہ ہی تھا کہ بھائی آپ کو 8 لاکھ روپے مل لیں، کم از کم آپ یہ لے لیں،
یہ تو لے لیں،
یہ تو لے لیں،
آپ بھرے،
باقی وہ جو اس نے زیادتی کی ہے وہ زیادتی اس کی طرف سے،
صحیح ہے،
اب وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آج وہ اتنی رقم دے رہا ہے، کل کو ہو سکتا ہے اتنی بھی نہ ملے، وہی آپ والی بات کہ چلو ٹھیک ہے 4 لاکھ تو مل رہے ہیں،
صحیح،
بہرحال جو زیادتی کرنے والا ہے وہ گنہگار ہوا، اس پہ توبہ لازم ہے۔
مدنی چل کے ناظرین، کتنی اہم بات اور کتنی اہم مسئلے کی طرف نشاندہی کی گئی، ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے، تو جو جب بھی اس طرح کا سلسلہ ہو تو شریعت کا جو معاملہ ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے، بار بار پوچھ گچھ کا نظام اگر رہے گا تو انشاءاللہ اس طرح کی غلطیوں سے، وہ سارے نقصانات سے انشاءاللہ عزوجل بچت کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ آئیے آپ کے ویڈیو سوال کو ہم شامل کرتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر ایک والد صاحب اپنا کام کر رہے ہوں اور ان کے ساتھ ان کے 3 بچے بھی اپنے کام میں جب بالغ ہو جائیں اور بڑے ہو کر کام کاج میں شامل ہو جائیں، تو والد صاحب بھی اس پر ایگری ہوں کہ یہ بھی اب میرے پارٹنر ہیں، تو اس طرح 4 پارٹنر ہو جاتے ہیں، تو شرعی حوالے سے اس کا کیا ہے کام ہوگا؟
جی کیا فرماتے ہیں بچے؟
ویسے تو والد صاحب کا یہ کہہ دینا کہ آپ سب میرے پارٹنر ہیں،
صحیح،
تو جو ہماری جو پارٹنرشپ کی گفتگو ہو رہی ہے یا ہماری جو شراکت کی گفتگو ہو رہی ہے،
جی جی،
چاہے وہ شراکت داری کی صورت میں ہو، مداربت کی صورت میں ہو، دونوں شراکت کی صورتیں ہی ہیں، وہ یہاں پر نہیں ہوگی، فقط کہہ دینے سے وہ نہیں ہوگی،
ٹھیک ہے،
اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار اپنایا جائے گا، اس کے بعد ہو سکتی ہے۔
صحیح،
ایسے والد صاحب نے کہہ دیا، اور بچوں کا عمومی طور پر مطالبہ بھی ہوتا ہے،
ہاں یہ میرے ذہن میں سوال آ رہا،
ہم کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہمیں جو ہے وہ اس میں شریک کیا جائے،
ٹھیک ہے،
کل کو جو ہے وہ کسی کا انتقال ہو جائے گا یا کچھ مسئلے مسائل ہوں گے تو پھر آپس میں پرابلم کھڑی ہو جائے گی،
ٹھیک ہے۔
تو بچوں نے مطالبہ کیا، مطالبہ تو بچوں کو کرنا ہی نہیں چاہیے،
صحیح،
جب تک والد صاحب حیات ہیں، والد صاحب کا جو بھی کاروبار ہے، جو بھی ان کا سرمایہ ہے، وہ سارے کا سارا ان کا ہی ہے۔ پھر یہ کہ اگر انہوں نے مطالبہ کیا اور والد صاحب بھی رضامندی سے چاہتے ہیں، بھی ٹھیک ہے، تین بیٹے ہیں اور ایک میں ہوں، ہم پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، ہم پارٹنر بن جاتے ہیں آپس میں، تو اس کے لیے طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا،
صحیح ہے۔
اب وہ طریقہ کار کیا ہوگا، وہ ان کے کاروبار کو دیکھ کر ہی بتایا جا سکتا ہے،
صحیح،
کس کا کس طرح کا کاروبار ہے۔ بعض کاروبار ایسے ہوتے ہیں جس میں مشینری موجود ہوتی ہے، بعض کاروبار ایسے ہوتے ہیں جس میں مشینری موجود نہیں ہے، جیسے کپڑے کی دکان ہے، جنرل سٹور ہے، دیگر اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اس میں اب طے کیسے ہوگا، پارٹنرشپ کیسے ہوگی۔ اگر والد کا یہ ارادہ ہے کہ ٹھیک ہے میرے پاس جو ہے وہ پراپرٹی موجود ہے، مال موجود ہے، میں ان کو شریک کرنا چاہتا ہوں، تو وہ پھر ان کو دارالفتاح علیہ سنت میں رابطہ کر کے ہی معلوم کرنا ہوگا۔ خالی والد صاحب کے یہ کہہ دینے سے کہ ہماری پارٹنرشپ ہے، یہ پارٹنرشپ نہیں ہوگی، سارے کا سارا کاروبار والد صاحب کا ہی کہلائے گا،
ٹھیک۔ اگلا ویڈیو سوال۔
میرا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ جیسے ہماری پارٹنرشپ ہے، شراکت داری ہے، اس کے اندر سے کسی کو ادھار دینا کیسا ہے؟
جی، شراکت داری میں سے ادھار دینا کسی کو،
شراکت داری میں ادھار دینے کی تو شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے، ادھار دینے سے مراد یہ کہ کام شروع کیا مل کے،
ٹھیک ہے،
دو لوگوں نے مل کے کام شروع کیا، کپڑے کا کاروبار شروع کر دیا، اب دکان ہے، ادھار کا سلسلہ ہوتا ہے، یوں ہی جنرل سٹور ہے، کرانہ سٹور ہے، ادھار کا سلسلہ ہوتا ہے، تو نارملی طور پر جتنا ادھار دیا جا سکتا ہے ادھار دے سکتے ہیں،
ٹھیک ہے،
قرض نہیں دے سکتے،
ٹھیک ہے،
قرض دینا ہو اگر اسی مال میں سے تو وہ جو دوسرا شریک ہے اس کی اجازت کے ساتھ ہی دیا جائے گا، مال ادھار بیچنا اس کی شرعی طور پر اجازت ہے،
یعنی ادھار اور قرض میں فرق ہے۔
ہاں فرق ہے نا، جیسے کوئی شخص پیسے لینے کے لیے آ گیا کہ مجھے 50,000 روپے چاہیے،
صحیح،
اب یہ 50,000 روپے اٹھا کے دے گا تو اس کا مطلب ہے 25 اپنے دے رہا ہے، 25 اپنے
دوسرے کے دے رہا،
جو اس کا شریک ہے اس کے دے رہا ہے، تو وہ اجازت پر موقوف ہوگا، اجازت لینی پڑے گی۔
جی، اگلا ویڈیو سوال۔
میرا یہ سوال ہے کہ شرکت کے مال میں کسی کو تحفہ دے دینا کیسا ہے؟
جی، ادھار کے ساتھ ساتھ تحفہ بھی آ گیا۔
ہاں، تحفے تحائف کا سلسلہ بھی عمومی طور پر جو کاروبار کرنے والے ہیں، جو تاجر حضرات ہیں، ان میں تحفے تحائف کا سلسلہ بھی ہوتا ہے،
صحیح،
مگر اس کی ایک حد بندی ہے،
صحیح،
ہر کاروبار میں تحفے تحائف کا سلسلہ جو ہے وہ الگ الگ نہج پر ہوگا،
صحیح،
تو جس کاروبار میں جیسا تحفہ عام طور پر دیا جاتا ہے اتنا ہی تحفہ دیا جا سکتا ہے،
صحیح،
اس سے زیادہ بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دیا جا سکتا، مگر یہ بات ذہن میں رہے یہاں پر کہ کاروبار میں سے تحفہ دینا وہ بطور تحفہ ہی ہونا چاہیے،
صحیح،
وہ بطور رشوت نہ ہو،
ٹھیک،
بہت ساری کمپنیاں ایسا بھی کرتی ہیں کہ وہ اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے رشوت کے طور پر لوگوں کو تحائف پیش کرتی ہیں،
صحیح،
اور وہ والے جو تحائف ہوتے ہیں وہ انتہائی قیمتی تحائف ہوتے ہیں، تو وہ بطور رشوت جو ہے وہ
جا رہے
ان کو دیے جاتے ہیں، یہ طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے، معمولی تحائف دیے جاتے ہیں، جیسے ان کی کمپنی ہے، کمپنی کے لوگوں کا جو ہے وہ وال کلاک دے دیا، کمپنی کے کیچن دے دیا، ڈائری دے دی، یہ تو عام سی باتیں ہیں،
صحیح،
تو اس طرح جو رائج ہیں تحائف وہ دے سکتے ہیں، جو رائج نہیں ہیں وہ نہیں دے سکتے۔
جی، اگلا ویڈیو سوال۔
مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم مارکیٹ میں جو کام کر رہے ہیں یہاں پہ، جتنے بھی لوگ، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ کمیشن لیتے ہیں، وہ آتے ہیں، چیز بکواتے ہیں، پر آنے سے پہلے میں کہتے ہیں کہ ہمیں 500,000 یا 2,000 یا 3,000 روپے کمیشن چاہیے، تو مجھے معلوم یہ کرنا ہے کہ وہ جائز ہے حرام ہے؟
اس کے بھی 2-3 سوال بن جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ پہلے سے ترکیب بنی ہوئی ہو کہ آپ اتنے پیسے میرے رکھ لیجئے گا ڈیلنگ کے اندر، ایک تو یہ کہ پہلے سے طے ہو گیا، ٹھیک ہے، ہر ڈیلنگ میں آپ سے 500 لے لوں گا، تو ایک اچھا سا عطا فرمائیں جواب۔
دیکھیں، اگرچہ پہلے سے طے اس نے کر لیا ہو،
ٹھیک ہے،
یا پہلے سے اس نے طے نہیں کیا ہوا، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں اس میں پرسنٹیج ہوتی ہے،
ٹھیک ہے،
جو کمیشن ہوتا ہے وہ پرسنٹیج کے طور پر ہوتا ہے، اور کمیشن کسی بھی کام کا اتنا ہی لیا جا سکتا ہے جتنا کمیشن اس کام کا اس جگہ پہ رائج ہو،
ٹھیک ہے،
کمیشن اس سے زیادہ نہیں لیا جا سکتا،
صحیح۔
باقی اب انہوں نے کہا کہ کوئی شخص گاہک کو لے کر آتا ہے،
صحیح،
گاہک کو لے کر آنا یہ تو ایک اعتبار سے ایک کام ہے, مگر اس میں بھی کچھ صورتیں. ایک تو ایک عام شخص ہے, اس نے دکاندار سے بات کر لی, فرنیچر کی اس کی دکان ہے, اس سے بات کر لی کہ بھائی میں گاہک تیار کروں گا, اس سے بات کروں گا, اس کو لے کر آپ کے پاس آؤں گا, تو وہ جتنے کی بھی خریداری کرے گا اس میں اتنے پرسنٹ کمیشن آپ مجھے دیں گے. اس صورت کی تو اجازت ہے شرعی طور پر, ایسا کر سکتے ہیں. چاہے اس نے پہلے سے اس سے طے کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور چاہے پہلے سے طے نہیں کیا ہوا. دوسری صورت یہ ہوتی ہے جو آپس میں دکانداروں کی ہوتی ہے,
ٹھیک ہے.
اب دکانداروں کی آپس کی جو صورتحال ہوتی ہے, یہ دکاندار ہے اور یہ دکاندار ہے, اب کچھ بھی نہیں ہوتا, بس یہ اٹھتا ہے اور اس کو دکاندار کے سامنے کر کے واپس آ جاتا ہے کہ بھائی یہ اس کو فلاں فلاں چیز چاہیے, تو یہ کوئی کام نہیں ہے. یہ کوئی کام نہیں ہے. اس پر اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے کمیشن دیا جائے, مجھے اجرت وغیرہ دی جائے, تو یہ لینے کی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی زیادہ رائج ہے, بالخصوص جہاں پر ایک ہی طرح کی شاپس ہوتی ہیں.
صحیح.
موبائل مارکیٹ ہے, فرنیچر مارکیٹ ہے, کپڑا مارکیٹ ہے, کسی بھی اس طرح کی جتنی بھی مارکیٹیں ہیں, دکاندار کے پاس خود کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہوتی,
برابر سے منگوائی,
دکاندار برابر سے منگوا کے, اور پھر اس کے الگ مسائل ہیں, برابر سے منگوا کے دے دینا اس کے علیحدہ مسائل.
صحیح.
ہیں. یہ والی صورت اختیار کرنا کہ اس کو کہا کہ ٹھیک ہے وہ ساتھ والی دکان پہ چلے جاؤ.
صحیح.
اور ساتھ والی دکان کو جو ہے وہ سر باہر نکال کے اشارہ کر دیا کہ میں نے بندہ بھیجا ہے.
صحیح.
اب وہ تو وہاں خریداری کر لے گا.
صحیح.
اب اس کو چیز وہاں سے 50,000 کی ملنی تھی, اب وہ 55,000 روپے کی اس کو دے گا. اسی طرح ایک عام شخص ہے, عام شخص ہے, اب وہ کیا کرتا ہے, اس کی دکانداروں سے بات چیت ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے پاس بندہ بھیجوں گا. اب اس کا بھیجنے کا, خریدار بھیجنے کا طریقہ کار یہ ہے, آپ کے ساتھ بات ہوئی, آپ کو کوئی چیز چاہیے, آپ کو کہا کہ وہ فلاں جگہ سے بہت اچھی ملتی ہے, آپ وہاں سے جا کے لے لیں.
صحیح.
آپ چلے گئے اور اس نے پیچھے سے ان کو فون کر دیا کہ میں نے خریدار آپ کے پاس بھیجا, میرا کمیشن رکھ لیجئے گا, تو اس کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. اور کمیشن پرسنٹیج کے اعتبار سے ہوگا, جتنا عام طور پر ویسے کام کا کمیشن رائج ہوتا ہے وہی کمیشن دیا جائے گا.
اگلا ویڈیو سوال.
میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو وہ کسی بھی آئٹم کو ہم جیسے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہ جو چیز ہے سونا ہے مٹی ہے آپ کی ہے, تو ایسا کہنے سے کیا دکاندار بری ذمہ ہو جائے گا؟
یہ کہتے ہیں بھائی یہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے, بس آپ دیکھ لیں
سونا ہے یا مٹی ہے آپ کا ہے. دیکھیں شریعت کی ایک اصطلاح ہے خیار عیب,
ٹھیک ہے.
آپ کو چیز خریدتے ہیں اور اس میں کوئی عیب نکل آتا ہے تو آپ کو وہ چیز بعض صورتوں میں واپس کرنے کی اجازت ہوتی ہے, سامنے والا پابند ہوگا اس بات کا جو بیچنے والا ہے کہ وہ اس کو واپس کرے. بعض صورتوں میں آپ کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ جتنی کمی بیشی ہوئی ہے وہ اتنی رقم آپ واپس لے لیں.
صحیح.
مگر یہ خیال عیب اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب اس طرح کی کوئی گفتگو نہ ہوئی ہو.
ٹھیک.
سامنے والے نے یہ کہہ دیا کہ یہ موبائل ہے یا یہ کپڑے کا تھان ہے یا فلاں چیز ہے, یا آپ اس کو اچھی طرح سے چیک کر لیں,
ٹھیک ہے,
کوئی بھی خرابی ہے کچھ بھی ہے تو میں بعد میں اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں.
صحیح.
تو ایسی صورت میں اب بعد میں وہ اس چیز کا ذمہ دار نہیں ہوگا. مگر یہاں پر اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے, اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے بالخصوص الیکٹرانک آئٹمز جتنے بھی ہیں.
صحیح.
عام آدمی کو ان کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا.
نہیں ہوتا.
بیچنے والے کو پتا ہے
کس کے اندر
کہ اس کی اسکرین خراب ہے, اس کا اسپیکر ٹھیک نہیں ہے, یا اس کو اس طرح کی چیزیں ساری معلوم ہیں کہ اس کے اندر فالٹ موجود ہے.
صحیح.
اب خریدنے والا ہے اس کو اس کی لوکیشن اچھی لگ رہی ہے, اس کو ٹھیک لگ رہا ہے کہ ہاں میں یہ فریج لینے کے لیے گیا ہوں یا فلاں چیز لینے کے لیے گیا ہوں, موبائل لینے کے لیے گیا ہوں, اس نے دیکھا ہے اس کو ٹھیک لگ رہا ہے. جو عام آدمی ہوتا ہے وہ سامنے والے سے پھر بھی یہی کہہ رہا ہوتا ہے یار دیکھ لو آپ پھر بھی اچھی طرح سے اس کو, یہ نہ ہو بعد میں مجھے پریشانی ہو, وہ پھر بھی یہی کہتا ہے بھائی آپ دیکھ لیں.
دیکھ لیں, اترنے کے بعد پھر آپ دوبارہ مت چڑھیے گا.
ہاں, دوبارہ آپ واپس نہیں جا سکتے. بہرحال اگر اس نے ایسا کہا ہے تو ایسی صورت میں اب خیال عیب نہیں رہے گا. اب جیسی بھی چیز ہے آپ نے خرید لی ہے تو آپ اس کو واپس نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے جی, کال دیجیے.
کراچی سے میرا سوال یہ ہے, زکات کون لے سکتا ہے اور کس کو دی جا سکتی, اور جو مالک ہوتے ہیں جس کے پاس کام کرتے ہیں نوکر اور مالک ان کو نہیں دیتے حالانکہ وہ ضرورت مند ہوتے ہیں اور وہ باہر لوگوں کو سرچ کرتے ہوتے ہیں؟
خیر یہ تو اس کا تفصیلی جواب بنے گا, لیکن پھر بھی مفتی صاحب کے ساتھ ہوں.
جی, اولاً تو جو زکات کے متعلق انہوں نے پوچھا کہ زکات کس کو دے سکتے ہیں, ایسا شخص جو شرعی فقیر ہے.
جی.
یعنی جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود نہیں ہے, نہ 52 تولہ چاندی کی قیمت موجود ہے، یعنی اتنی رقم بھی موجود نہیں ہے، نہ اتنا سونا موجود ہے، نہ ہی ضرورت سے زائد سامان جو ضرورت سے زائد ہے وہ بھی اتنا موجود نہیں ہے جس کی قیمت 52 تولہ چاندی تک پہنچتی ہو، تو ایسا شخص شرعی فقیر ہے، اس کو زکات دی جا سکتی ہے۔
ٹھیک ہے،
باقی جو دوسری بات انہوں نے کی ہے وہ ہے تو بہت زیادہ اہم، اور ہمارے جو عمومی طور پر جو فیکٹری اونرز ہیں یا جن کے تحت بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، سیٹ ہے اس کے تحت بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، تو یہ واقعتاً توجہ طلب بات ہے کہ فیکٹری کے اندر جو مزدور کام کرنے والا ہے اس کو اس کی سیلری 12,000 15,000 17,000 18,000
کی حالت پتا بھی ہوتے ہیں سیٹ،
اور حالات معلوم بھی ہوتے ہیں۔
جی جی،
ایک کمپنی میں ایک فیکٹری کے اندر 500 افراد کام کرتے ہیں، اب سیٹ کو جب زکات کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے تو اب وہ ان مزدوروں کا خیال نہیں رکھتا،
صحیح،
حالانکہ اگر وہ اپنے ان 500 مزدوروں کا خیال رکھے، ان میں سے دیکھ لے کہ کون کون زکات کا مستحق ہے، تو ایسی صورت میں بہت سارے مزدوروں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں،
صحیح،
اور اس کو زکات ادا کرنے میں بھی آسانی ہوگی،
صحیح،
یہ کسی ویلفیئر میں جا کے دے گا، کسی جگہ پر جا کر دے گا، وہ پھر لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، پھر ان کو زکات دیتے ہیں، اس کے پاس تو اپنے پاس مزدور
موجود ہیں اس کے اپنے،
جی، تو اس کو یہ چاہیے کہ اپنے مزدوروں کو چیک کرے، ان میں سے جو زکات کے مستحق ہیں ان کو زکات دے۔ فیکٹری اونرز میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض فیکٹری اونرز جو ہیں وہ زکات دیتے ہیں،
صحیح،
وہ سارے ہی مزدوروں کو دے دیتے ہیں،
صحیح، وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں،
وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں، تو باقاعدہ ایک نظام ہونا چاہیے، یہ اسلام کا نظام ہے،
صحیح،
اس میں شرعی طور پہ کوئی قباحت نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
پھر آپ فیکٹری اونر ہیں، آپ اگر کسی مزدور کو اپنے پاس بلا کے اس سے اس کے گھریلو حالات پوچھتے ہیں یا فقط اچھے انداز سے آپ اس سے یہی معلومات حاصل کر لیتے ہیں کہ آپ زکات کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں، تو اس طرح کی معلومات لے کر، اب وہ جو مزدور ہے اگر آپ اس کو زکات دیں گے تو وہ محسوس بھی نہیں کرے گا،
صحیح،
تو اس طرح کے معاملات کو اچھی طرح سے دیکھ لینا چاہیے۔ اگر اس طرح کا نظام واقعتاً قائم ہو کہ فیکٹری اونرز جو ہیں وہ اپنے مزدوروں کو چیک کر لیں، جو جو ضرورت مند ہیں ان کو زکات دیں، ان کی زکات بھی ادا ہو جائے گی، اور بیچارہ مزدور جو زکات کا مستحق ہے جس کو ضرورت بھی ہے اس کی ضرورت بھی،
اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس سے ساری معلومات کی، گھر کے حالات کا جائزہ لیا اور سمجھ میں آیا کہ یہ شریف فقیر ہے، تو اب لفافے میں حضرت یہ تحفہ قبول فرمائیے۔
جی، معلومات جیسے فیکٹری اونر ہے اس کو اپنے جتنے بھی مزدور ہیں اس کی معلومات لے کے رکھے،
جی،
اب کسی بھی موقع پر اس کو بلایا، اس کی سیلری کے ساتھ اس کو کچھ رقم دے دی،
تحفہ
اب اس کو بتانے کی بھی ضرورت
نہیں ہے کہ
زکات، اب اس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکات کی رقم ہے۔
جی، اگلی کال۔
مفتی صاحب کی خدمت میں سوال ہے کہ ہماری محلے کی جامعہ مسجد زیر تعمیر ہے، ہمارے پاس اس کے لیے فنڈ جمع ہوا ہے جو صرف اس مسجد کے لیے ہم نے مختلف طریقوں سے جمع کیا تھا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہمیں مسجد سے زیادہ جو ہمارے محلے کی جنازہ گاہ ہے اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو کیا ہم وہ مسجد والا فنڈ جو ہے وہ جنازہ گاہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟
کیا بات ہے مدینہ کی، کیا فرماتے ہیں حضور؟
چندہ جب بھی جمع کیا جاتا ہے،
جی جی،
جس مقصد کے لیے لوگوں سے چندہ جمع کیا جاتا ہے اسی مقصد میں استعمال ہو سکتا ہے، اسی مقصد میں ہی استعمال کیا جائے گا، یہاں تک کہ اس مقصد میں استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد چندہ بچ گیا تو اب جن جن لوگوں سے چندہ وصول کیا تھا ان کو واپس کرنا ہوگا،
ٹھیک ہے،
ان کے پیسوں کے حساب سے۔ تو چندہ جس مقصد کے لیے ہے، کے لیے لیا، جس مد میں لیا ہے اسی میں خرچ کیا جا سکتا ہے، دوسرے میں خرچ نہیں کیا جا سکتا، تو اب جنازہ گاہ میں مسجد کی رقم نہیں لگائی جا سکتی۔
اب یہ کہ اگر وہ حاجت ہے تو اس کا چندہ الگ سے کرے،
اس کا چندہ الگ سے
تو ہی آپ کے پاس، اس میں اعلانات کر کے اس کے لیے الگ سے کر لیں، حل تو موجود ہے۔ میت کا جو کھانا ہے وہ کھانے سے کیا دل سخت ہو جاتا ہے؟ میت کا کھانا جو عموماً،
میت کا کھانے سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جو 3 دن کا جو کھانا ہے، جو 3 دن تک کا جو کھانا ہے جس کو علماء نے منع لکھا ہے،
ٹھیک ہے،
کہ یہ دعوت کے دن نہیں ہے، یہ خوشی کے دن نہیں ہے، یہ غمی کے دن ہے، تو ان 3 دنوں میں دعوت جو ہے وہ ممنوع ہے،
ٹھیک ہے۔
شرعی فقیر کو تو یہ کھانا کھانے کی ویسے ہی شرعی طور پر اجازت ہے، ہاں ایسا شخص جو ہے تو شرعی فقیر، مگر وہ اس انتظار میں ہے کہ کسی کا انتقال ہو تو میں کھانا کھاؤں، تو یہ ضرور دل کو مردہ کرنے والی بات ہے، باقی جو غنی ہے اس کو تو یہ کھانا کھانے کی اجازت ہی نہیں ہے،
ٹھیک، بچنا چاہیے۔ اچھا یہ ارشاد فرمائے کہ چیٹنگ جو ہوتی ہے نقل امتحانات کے اندر پیپرز کے اندر، اگر کوئی شخص کر کے کوئی ڈگری حاصل کر لے پھر اس پر اس کو نوکری مل جائے اس سے پھر جو تنخواہ ملے گی تو اس تنخواہ کا کیا حکم ہوگا؟
جو چیٹنگ کرنا ہے وہ بھی غلط ہے، وہ دھوکہ دہی ہے،
ٹھیک ہے،
وہ اپنے اساتذہ کے ساتھ بھی دھوکہ دہی ہے، وہ ادارے کے ساتھ بھی دھوکہ دہی ہے،
ٹھیک ہے،
اور اپنے ساتھ بھی دھوکہ دہی ہے،
ٹھیک ہے،
کہ اپنے آپ کو بھی بے وقوف بناتا ہے، پڑھتا نہیں ہے اور نقل کر کے پاس ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ ڈگری مل گئی، ڈگری مل کے نوکری ملی، اب جو نوکری اس کو ملی ہے وہ کام اگر یہ ٹھیک طریقے سے کرتا ہے،
ٹھیک ہے، جو اس کے تقاضے ہیں
اس کے مطابق یہ کام کرتا ہے، تو جو رقم وہاں سے آئے گی وہ رقم لینا، وہ سیلری لینا اس کے لیے جائز تو ہے،
صحیح،
مگر اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نقل کرنے کی بھی شرعی طور پر اجازت ہے، دھوکہ دینے کی بھی اجازت ہے اور جعلی ڈگری بنا لینے کی بھی اجازت ہے، ایسا کچھ نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے،
صحیح۔
تو جو کام اس کو دیا گیا ہے، کام کرنے کا اہل بھی ہے، ٹھیک سے کام کر رہا ہے، تو اب اس کو جو رقم مل رہی ہے وہ اس کے کام کی وجہ سے مل رہی ہے، جو اس کا کام ہے، جو اس کا وقت ہے، یہ وقت دیتا ہے، کام کرتا ہے، جو رقم مل رہی ہے کام کے وجہ سے مل رہی ہے، وہ رقم لینا اس کے لیے شرعی طور پر جائز ہے۔
جی جی جی، ویڈیو سوال۔
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم لوگ تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو ہم لوگ جب سامان کارخانے سے خریدتے ہیں اس کو بغیر طے کرے ہوئے ہم سامان لے آتے ہیں، اور جب پیمنٹ دینے کا وقت آتا ہے تو ہم اس سے طے کرتے ہیں کہ فلاں یہ دیں گے، اب یہ دیں گے، یا سامان بک بھی جاتا ہے تو اس وقت طے کرتے ہیں، یا نہ بھی بکا اس وقت طے کرتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے، ایسا کاروبار کرنا کیسا ہے؟
بڑا ٹپیکل معاملہ ہے۔
یہ ہمارے ہاں جو تاجر برادری ہے، جو خرید و فروخت کرنے والے ہیں، جو بڑی سطح پر بالخصوص خرید و فروخت کرنے والے ہیں، چھوٹی سطح پر بھی ایسا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جیسے ہمارے دماغ میں آ رہی ہے نا کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے تو وہی ٹھیک ہے،
کر لو بس،
اس کو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ یہ ناجائز طریقہ کار ہے۔
استغفر اللہ،
لڑائی جھگڑا بھی ہوگا بعد میں۔
وہ تو
آپ نے کمپنی سے مال منگوا لیا،
صحیح،
آپ نے کسی بڑی دکان سے مال منگوا لیا، اپنی دکان پہ لا کے رکھ لیا، اب آپ اس کو بیچتے رہتے ہیں، جب وہ پیسوں کا تقاضا کرتا ہے تو وہ 1,00,000 روپے کا بل لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں تو 80,000 روپے دوں گا۔ اگر آپ نے طے کیا ہوتا، اسی لیے شریعت مطہرہ نے خرید و فروخت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی بیان کی ہے کہ سمن معلوم ہونا چاہیے،
صحیح،
چیز کتنے کی بیچی گئی ہے اس کے متعلق معلوم ہونا چاہیے، بھائی یہ چیز اتنے کی بکی ہے، اب معلوم ہی نہیں ہے تو جھگڑا ہوگا،
صحیح،
اب وہ 1,00,000 روپے کا مطالبہ کرے گا، یہ 80,000 روپے اس کو دینے کا کہے گا، اب جو سامنے والا شخص ہے اس کو پتا ہے کہ اب مجھے 1,00,000 روپے تو ملنا ہی نہیں،
صحیح،
1,00,000 ملنا ہی نہیں ہے، اب وہ 90,000 روپے راضی ہو جاتا ہے،
صحیح،
اب وہ جو اس کا 90,000 روپے پہ راضی ہو جانا ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ اپنی چیز کی قیمت 90,000 لگانے پہ راضی ہو گیا ہے،
مجبوری،
وہ بامر مجبوری اس بات پہ راضی ہوا ہے،
صحیح،
اور جیسے یہ کرتے ہیں تو پھر سامنے والا بھی ایسا ہی ہوتا ہے،
صحیح،
اب اس کو پتا ہے مال تو 1,00,000 روپے کا تھا، وہ 1,20,000 کا بل بنا کے دے دیتا ہے، اس کو پتا ہے ملنے تو مجھ سے جو ہے نا یہاں سے 20,000 روپے میرے مائنس ہونے ہی،
صحیح،
تو وہ 1,20,000 کا بل بنا کے لا دے گا،
صحیح،
ابھی اس کو 1,00,000 روپے دے دے گا، تو دھوکہ دہی کرنا،
آپس
میں جھوٹ بولنا، خرابیاں، لڑائی جھگڑے، اور پھر اب یہ جو بے ہوئی ان کی جو خرید و فروخت ہوئی بغیر قیمت طے کیے جو مال خرید لیا یہ بے بھی فاسد ہوئی،
اللہ،
مال بیچیں گے، مال بیچ کے جو نفع حاصل کریں گے اس نفع کو صدقہ کرنا ہوگا،
اللہ۔ مدیش کے ناظرین، ہو سکتا ہے کہ بعض ہمارے ناظرین حیرت کر رہے ہوں، اصل میں شریعت نے تو ہمیں بڑا اچھا ایک نظام کاروبار کے حوالے سے، دیگر زندگی کے جو ہمارے امور ہیں اس حوالے سے دیا ہے، لیکن ظاہر ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم سیکھتے نہیں ہیں، تو اس لیے بعض باتیں جو ہے وہ ہمیں اس میں جھٹکے لگتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہم بھی ساری باتیں سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔